السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغان طالبان کے سربراہ ملا ہبت اللہ اخنزادہ نے بین الافغان امن مذاکرات کے لیے شیر محمد عباس ستانکزئی کی سربراہی میں ایک کیس رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے. اس مذاکراتی ٹیم میں طالبان راہبر شورا کے 13 ارکان کو بھی شامل کیا گیا ہے. طالبان کے مطابق مرکزی راہبر شورا سے 65% طالبان کو اس ٹیم کا حصہ بنانے کا مقصد امن مذاکرات کو درست سمت میں لے جا کر کامیاب بنانا ہے، اور اس ٹیم کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ تمام معاملات پر گفت و شنید کر سکیں. افغان حکومت نے چند ماہ قبل ہی اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا تھا. افغانستان کی جانب سے 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی سابق انٹیلیجنس سربراہ محمد معصوم ستانکزئی کریں گے. ادھر افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر نے کہا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے آغاز کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں. طالبان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہی وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی جو بین الافغان امن مذاکرات کی راہ میں حائل تھیں. افغانستان کے پاکستان کی سرحد کے قریب واقع علاقے اسپن بولدک میں جمعے کے ابتدائی اوقات میں سڑک کے کنارے ہونے والے دھماکے میں 13 شہری موت کا شکار ہو گئے ہیں. قندھار صوبائی پولیس کے ایک ترجمان جمال مارکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایک گاڑی لویا کارز نامی دیہات سے اسپن بولدک مارکیٹ جا رہی تھی جب وہ بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، اور ڈرائیور سمیت گاڑی میں سوار 13 افراد موت کا شکار ہو گئے، جن میں 3 بچے، 4 خواتین اور 6 مرد شامل ہیں. ان میں سے 9 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. ابھی تک کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پروان صوبے کے علاقے چاری کر میں شدید سیلابوں میں موت کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 110 تک پہنچ گئی ہے، اور امدادی عملہ جمعے کے روز زندہ بچانے والوں کو تلاش کر رہا ہے. پروان صوبائی حکومت کے ترجمان خاتون وحیدہ شاہکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زخمی ہونے والوں کی تعداد میں 126 تک اضافہ ہو گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امدادی کارکن سیلابوں کے تیسرے روز بھی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. صدر ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کے 4 روزہ کنونشن کے آخری روز آئندہ 4 سال کی مدت کے لیے دوبارہ صدارتی امیدوار ہونے کی نامزدگی قبول کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہم امریکی طرز زندگی کا دفاع کر پائیں گے، یا پھر اس کی تباہی اور بربادی کی تحریک کو موقع فراہم کریں گے. صدر ٹرمپ کو آئندہ صدارتی انتخاب میں اپنے ڈیموکریٹک حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن کا سامنا کرنا ہوگا. صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ لان میں ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخاب امریکی تاریخ کا اہم ترین انتخاب ہوگا. صدر ٹرمپ کی تقریر سننے کے لیے 1000 سے زائد افراد کو مدعو کیا گیا تھا، جن میں ریپبلکن پارٹی کے متعدد اراکین کانگریس بھی موجود تھے. صدر ٹرمپ کی تقریر سے کچھ دیر قبل جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ کو امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین کا سامنا کرتے ہوئے وہ امریکی مفادات کا تحفظ کرنے میں مسلسل ناکام رہے. صدر ٹرمپ کی تقریر کے فوراً بعد واشنگٹن یادگار اور نیشنل مال میں آتش بازی کی گئی، جس میں صدر ٹرمپ کا نام اور سن 2020 کے حروف نمایاں طور پر پیش کیے گئے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس کی ویکسین اس سال کے آخر تک یا اس سے پہلے دستیاب ہو جائے گی. انہوں نے یہ بات جمعرات کے روز ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی کے طور پر نامزدگی قبول کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہی. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض اوقات ویکسین کی تیاری، اس کی جانچ اور اسے محفوظ قرار دینے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں، تاہم یہ امید کی جا رہی ہے کہ ویکسین کی تیاری کی بین الاقوامی کوششیں بارآور ثابت ہوں گی، اور آئندہ برس کسی وقت ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین مارکیٹ میں دستیاب ہوگی. کراچی میں گزشتہ روز کی تباہ کن بارشوں کے بعد شہر کے کئی رہائشی اور تجارتی علاقوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہے، جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. بارشوں سے مختلف حادثات میں صرف 2 روز میں کم سے کم 15 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے، پاکستان میں اربن فلڈنگ یعنی شہر زیر آب کیوں، ٹاؤن پلاننگ اور نکاسی آب کے مسائل جیسے معاملات میں سیاسی حکومتیں کس حد تک ذمہ دار ہیں۔ بات کریں گے وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری اور نواز لیگ کے رہنما صدیق الفاروق سے۔ دونوں رہنماؤں سے اگلے سیگمنٹ میں پاکستان کی سیاست، میاں نواز شریف کی لندن میں موجودگی اور وطن واپسی پر جاری قضیے پر بھی رائے لیں گے۔ پروگرام کا اگلا حصہ، اس میں امریکی سیاست پر بات ہوگی، ریپبلکن پارٹی کا کنونشن، پولیس کی فنڈنگ اور بلیک لائف میٹر جیسے معاملات پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹ رہنماؤں کا موقف۔ امریکہ میں 7 صدارتی انتخابات کی کوریج کرنے والے صحافی انور اقبال بتائیں گے کہ یہ مہم ماضی کی کیمپین سے کس لحاظ سے مختلف ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک بسیں اور ٹرانسپورٹیشن کا نظام متعارف کرانے کا منصوبہ، تفصیلات لیں گے وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری سے۔ نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کر کے متعدد افراد کو قتل کرنے والے شخص کو عمر قید کی سزا، فیصلے کے اثرات پر نفیسہ ادبائی کی ڈاکٹر زاہد بخاری اور لارڈ نذیر احمد سے گفتگو۔ آخر میں سپورٹس، کرکٹ، انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی ٹیسٹ سیریز میں ناکامی، T20 سیریز میں کمبینیشن کیا ہوگا، کپتان اظہر علی کا مستقبل اور جمی اینڈرسن کی غیر معمولی کارکردگی، ٹیسٹ کرکٹ میں 600 وکٹوں کا ہدف عبور کر لیا، ان معاملات پہ تجزیہ لیں گے، عمیر علوی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری فواد حسین، وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ نہ صرف اپنی وزارت پہ بلکہ اس وقت ملک کے اندر جو ایک سیلابی صورتحال ہے، ایون اربن فلڈنگ کا سامنا ہے بڑے شہروں کو، بالخصوص کراچی کو، اس کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ٹویٹر پہ جو میسیجز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتھارٹیز کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں۔ ان بارشوں کے اندر مشکلات جہاں پہ ہیں، ایک طرف اس کا ایک حوصلہ افزا بھی پہلو سامنے آ رہا ہے، بہت سارے جو واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑے سالوں کے بعد، بڑے برسوں کے بعد ڈیمز میں پانی کی جو سطح ہے وہ اوپر آ گئی ہے، سطح زمین پر جو پانی کی کمی تھی اس میں بہتری کے آثار آنے لگے ہیں، اور اس میں اربوں روپے کا پاکستان کی معیشت کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ سو نقصانات اور فوائد دونوں پہ بات کریں گے۔ چودھری فواد حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔
السلام علیکم
جی۔ سب سے پہلے تو کچھ نقصانات پہ بات کرتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ سوال بھیجتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ ایک طرف تو کل کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی جی ڈی پی کے 87% کے برابر قرضے ہو چکے ہیں جو کہ اوور لمٹ ہیں، اور یہ سب ترقی کے نام پہ قرضے لیے گئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ لاہور سے کراچی تک، کسی ایک شہر کو استثناء نہیں ہے، پشاور ہو، ہر جگہ اب اربن فلڈنگ ہو رہی ہے۔ پہلے دیہی علاقوں میں بند ٹوٹتے تھے، وہ زیر آب آتے تھے، اب شہر ڈوب رہے ہیں، کیا کہیں گے؟
ظاہر ہے کہ ایک بہت عرصے تک پاکستان کا جو پلاننگ ہے اس میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، اسپیشلی شہر جو پلاننگ میں آگے گئے ہیں وہ بالکل ایک کس طرح سے گئے ہیں کہ نہ ان کی پلاننگ ہوئی ہے، نہ ان کے جو پانی کے اخراج کے معاملات ہیں ان کو دیکھا گیا ہے، اور ایک بے ہنگم طریقے سے شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، پلان سے تو ہوا نہیں، اور اس کی وجہ سے اب یہ سارے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، فلڈنگ کے معاملات آتے ہیں یا باقی چیزیں آتی ہیں، وہ سارے اس وجہ سے ہی آتا ہے کہ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پلاننگ جو ہے وہ نہیں ہے، اور اگر پلاننگ ہوتی تو یہ معاملات نہیں ہوتے۔ اور پھر اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو ان کا اپنا ایک جو کیپیسٹی ہے پلاننگ کی بڑے شہروں کی، اس میں بھی ایک میجر پرابلم ہے، اور وہ کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہماری جو پلاننگ ہے وہ بڑی متاثر ہوئی۔
سو اب جو گورنمنٹ ہے آپ کی، آف کورس اب اس ویک اور آپ ہوم ورک تو یقیناً کر رہے ہوں گے، سو اب ٹاؤن پلاننگ میں کوئی سوچ بچار ہے کہ اس میں کوئی فرق آئے گا، کیونکہ انہیں شہروں کے اوپر شہر اور شہروں کے نیچے شہر آباد کرتے جائیں گے تو یہ مسئلہ تو کبھی حل نہیں ہوگا؟
نہیں دیکھیے نا، جیسے کہ جو لاہور کراچی کے نزدیک دو نئے شہر بسانے کا جو منصوبہ بنایا گیا ہے، لاہور میں راوی کے اوپر اور کراچی میں جو دو جزیرے ہیں ان کے اوپر جو ایک آبادی بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ پلاننگ میں اور ان شہروں کے اوپر کچھ دباؤ جو ہے وہ کم ہو سکے۔
فواد صاحب، آف کورس ایک طالب علم ہم صحافت کی، ہمیں ظاہر اربن
یا ٹاؤن پلاننگ وہ ہماری ایکسپرٹی نہیں ہے, لیکن اب دوسرے ملکوں میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں, جس طرح ہم راولپنڈی, لاہور, کراچی, خاص طور پہ ان کے ہم پرانے علاقوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ لا ینحل مسائل ہیں. اگر ہم یہ دوسرے ملک ہوتے تو یہاں پہ شاید جو بڑے بڑے کانٹریکٹرز ہیں وہ انسینٹیوز دیتے لوکل پاپولیشن کو, اور یہاں پہ شاید اسکائی ٹاورز جو ہیں وہ اسکائی ہاؤسنگ جو ہے اس کا کوئی منصوبہ سامنے آ جاتا, گورنمنٹ وارنٹی کرتی. سو یہ آپ اسی میں چیزوں کو فکس کریں گے یا اس طرف بھی دھیان ہوگا کہ اس کو آبادیوں کو ماڈرنائز کیا جائے؟
نہیں, ماڈرنائز کرنے کی طرف تو بڑا بنیادی دھیان آیا ہے, اور ایک پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جو اسکائی اسکریپرز ہیں ان کی اجازت دی گئی ہے, یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنی جو لمٹ ہے ہماری ہائٹس کی لمٹ اس کو ریلیکس کیا گیا ہے, اور ایک پورا نظام بنایا گیا ہے کہ ان شہروں کو ماڈرنائز کیا جا سکے. تو ایک طرف نئے شہر بسائے جا رہے ہیں, دوسری طرف جو پرانے شہر ہیں ان کو ماڈرنائز کرنے کی ایک ایفرٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے.
براہ راست آپ کی ظاہر وزارت سے متعلق یہ سوال نہیں, لیکن آپ کیبنٹ میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو یہ کراچی میں بالخصوص جو لوگوں کو نقصان ہو چکے ہیں اس کے ازالے کے لیے کچھ پلان ہے گورنمنٹ کے پاس, وفاقی حکومت کے پاس بالخصوص؟
دیکھیں, ظاہر ہے وفاقی حکومت نے تو 168 ارب روپے کا جو پیکج ہے کراچی کو پہلے دیا ہے, اب این ڈی ایم اے اور اس وقت جو فوج ہے وہ پوری مدد کر رہی ہے, اس کی بھی سارے اخراجات وفاقی حکومت ہی برداشت کر رہی ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, جب تک آپ گراس روٹ لیول کے اوپر حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرے, مسئلہ تو یہی ہو رہا ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن کے لیے تو بہت اس کے لیے بات کرتی ہے, لیکن جب معاملہ پروینشل فائنانس کمیشن کا آتا ہے تو اس وقت وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. تو جب تک آپ وسائل کی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے اور میرٹ کے اوپر نہیں کریں گے, معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکیں گے. ایک جو گراس روٹ پلاننگ چاہیے وہ نہیں ہے, اور جو اس وہ ظاہر ہے کہ وہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے یا مقامی حکومت اگر اس کو اختیار دے تو وہ.
آپ نے مقامی حکومت والا اچھا نقطہ اٹھایا, مینیفیسٹو میں شامل تھا تحریک انصاف کے, لیکن وہ تحریک اس میں نظر نہیں آتی ہے اقتدار میں آنے کے بعد, بھلے پنجاب کے اندر ہو یا سندھ کے اندر, کہ مقام حکومتیں امپاور ہوں, نیچے یونین کونسل لیول کے اوپر لوگ امپاور ہوتے تو آج شاید گھروں میں پانی نہ کھڑا ہوتا.
درست بات ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی, پہلے سال اقتدار میں آنے کے بعد ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن کرا دیتے تو معاملات جو ہیں وہ مختلف ہوتے.
فواد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کو پچھلی حکومتوں سے کیا کوئی گائیڈ لائنز ملی کہ یہ جو فلڈز آتے ہیں ہر سال ان سے کیسے ہینڈل کرنا ہے, ان کے ریزنز کیا ہیں, کوئی گائیڈ لائنز کو نوٹ؟
پاکستان میں ایک تو اس طرح کا کوئی رواج ہی نہیں ہے, اور کوئی ایسا نہ انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے. سول سائٹ کی ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بھی مکمل کولیپس کر چکی ہے, اور پچھلی حکومتوں سے سوائے تلخ یادوں کے اور تو کچھ نہیں پاس آن ہوتا.
فواد چودھری صاحب, آپ آتے ہیں ذرا بڑی پکچر کی طرف. ایک طرف یہ بڑا افسوسناک پہلو تھا, آف کورس لوگوں کی لائف اس میں گئی ہے, جانوں کا نقصان ہوا ہے, بڑا مالی نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے, سو اس کو ٹچ کرنا ضروری تھا. اب بڑی پکچر میں آتے ہیں, پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ پانی کی قلت ہے, زیر زمین سطح بھی بہت نیچے جا رہی ہے اور سرفیس کے اوپر بھی, اور اس کے باوجود کہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پہ گلیشیئرز کا سب سے زیادہ جو وسیلہ ہے جو پانی پروڈیوس کرتا ہے وہاں پہ گلیشیئرز بھی ہیں. سو اب جب کہ تقریباً 53 سال کے بعد, اور کراچی جیسے یا سندھ کے اندر 93 سال کے بعد ریکارڈ بارشیں ہو رہی ہیں, سو اس پانی کو محفوظ کچھ کیا جا رہا ہے, ڈیمز کی کچھ صورتحال بہتر ہو رہی ہے, یہ بہرحال آپ کی منسٹری سے ریلیونٹ ضرور ہوگا, یعنی ہماری واٹر ریسورسز اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس پہ ضرور کولیبریشن میں ہوں گے, کیا بتائیں گے؟
جی بالکل, یہاں پہ ایک تو پہلی بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے, طویل عرصے کے بعد اتنی بارشیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں, اور یقینی طور کے اوپر اس کا تعلق پاکستان میں جو بلین ٹری سونامی کا پروگرام ہے اس سے بھی ہے. پاکستان میں جو خیبر پختونخوا میں اور اب جو 10 بلین ٹری پروجیکٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے پورے پاکستان میں لانچ کیا ہے, ایک تو پاکستان میں پہلا دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک انوائرمنٹلسٹ جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے, اور ان کا بہت دھیان ہے اس طرف. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں پانی کی, اس میں ہمارے ہاں ایگریکلچر واٹر بہت ضائع ہوتا ہے, اور ہم جو چونکہ یہاں پہ زیادہ فلڈ اریگیشن ہے فلڈ اریگیشن میں بہت پانی ضائع ہوتا ہے اور ہمارا ایکچولی اس وقت 70% سے زیادہ پانی اریگیشن میں ہی ہم ضائع کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان کاؤنسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز اس کے اوپر بڑا بھرپور کام کر رہی ہے. ہم نے ابھی بھی یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے پہلے پاکستان میں واٹر ریچارج کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ ہوا ہوا ہے جس میں ہم سمجھ چاہتے ہیں ہم نے مختلف جگہوں کے اوپر واٹر ریچارج کے جو ہے وہ سسٹمز بنائے ہیں تاکہ بارش کا پانی جو ہے وہ زیر زمین جائے اور اس سے جو زیر زمین پانی ہے اس کا لیول اوپر آئے.
ڈیموں میں بھی پانی کا لیول اوپر جا رہا ہے.
جی ڈیمز میں پانی کا لیول جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری ایک اور امپورٹنٹ اس میں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایگریکلچر واٹر ہے اس کو ماڈرنائز کرنا جو اس کے لیے ہم اریگیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں.
کچھ سٹیٹس چوہدری صاحب آپ کے سامنے آئے کہ بارشوں سے نقصان کتنا ہوا یا اب ڈیمز میں پانی جانے کی وجہ سے فائدہ کتنا ہو سکتا ہے؟
یہ ابھی تو بہت انیشل ہے, اس کے اوپر جو ہی یہ کچھ ہفتے لگیں گے اور اس کے بعد پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرے گی.
سامعین, اربن ٹاؤن پلاننگ اور اربن فلڈنگ جیسے مسائل اور ان مسائل کی ذمہ داری کے حوالے سے آپ نے تحریک انصاف کے رہنما وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد حسین چودھری کی رائے سنی. اب اسی معاملے پر ہم نے نواز لیگ جو 3 بار وفاق میں اور اس سے زیادہ مرتبہ پنجاب میں حکمران رہی ہے اس کے رہنما صدیق الفاروق سے ان کی رائے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شہر کے شہر اگر بارش کے پانی میں ڈوب رہے ہوں تو آیا سیاسی قیادتوں کو بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ آئیے صدیق الفاروق سے بات کرتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
جی آپ کی نوازش.
جی صدیق الفاروق صاحب, سب سے پہلے تو یہ اربن فلڈنگ کل ہی کی رپورٹ ہے, میں نے یہی سوال ایگزیکٹلی فواد چودھری صاحب سے کیا تھا اسی کریٹیکل انداز میں, تو وہ آپ کی طرف بھی آئے گا کہ ایک تو قرضوں کی لمٹ 87% ترقی کے نام کے اوپر قرضوں جو لمٹ سے اوپر جا چکے ہیں, شہروں کا حال یہ ہے کہ لاہور, کراچی, پشاور کسی کو استثنا نہیں ہے, وہ گھروں کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے, نکاسی آب تک نہیں, یہ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ کرپشن, نااہلی, کیا ہے آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مسئلہ سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت, اگر کراچی کے حوالے سے بات کریں تو کلائمیٹک چینج جو ہے اس کی اس دفعہ سردی بھی بہت زیادہ پڑی اور بارشیں بھی آپ دیکھ لیں, یعنی یوں سمجھیں کہ اس ہفتے میں 14-15 inches ہر گھر کے صحن میں بارش برسی ہے, تو نکاسی کے آپ توجہ نہیں دی گئی. سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بالخصوص اور کراچی میں بالعموم کوئی سسٹم چلنے نہیں دیا گیا. کراچی میں مفادات کے گروہ, مافیا, نالوں پہ تعمیرات کرنے والے, اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں, چائنا کٹنگ وغیرہ, اور جو نالے پانی جن سے نکاسی ہونی تھی وہ پانی کی نکاسی رک گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی مارشاء اللہ ہوتا ہے اور کبھی مارشاء اللہ کے بغیر بھی مارشاء اللہ ہوتا ہے, اور کراچی میں جیسے میں نے کہا مفادات ہیں, کام نہیں کرنے دیا گیا, اور جو میونسپل باڈیز ہیں اور جو دوسرے ملک میں متعلقہ ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں کی گئی.
صحیح. سو اس حد تک تو آپ تسلیم کریں گے نا کہ اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے, اسی طرح ٹاؤن پلاننگ کا شعبہ نگلیکٹ ہوا ہے, بھلے صوبائی سطح پہ ہو, بھلے وفاقی سطح پہ اگر اس کی کوئی نگرانی کا نظام قائم ہو سکتا تھا سو وہ نہیں ہو سکا ہے. سو ایک اجتماعی ذمہ داری تو عائد ہوگی, لینا چاہیں گے ہماری جو سیاسی پولیٹیکل لیڈ یا پارٹیز ہیں؟
جی میں اس میں عرض کروں گا کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات لیں گے نا, تو 2.5 سال پہلے اور کے سوا 2 سال اور 2.5 سال اور پھر اس کے بعد یہ 5 سال, لیکن 5 سال میں بھی نواز شریف صاحب کو جو موقع ملا, آپ دیکھیں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, امن و امان کی بحالی جب ہوئی, جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم ہوئی, انفراسٹرکچر آپ نے دیکھ لیا, لیکن مسلم لیگ نونو اور نواز شریف کو کام نہیں کرنے دیا گیا. انہوں نے جو بھی کام کیا کراچی کے حوالے سے وہ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد کیا ہوا. کرپشن تو دنیا میں ہے, یہاں بھی ہے, اور
لیکن ایک ریشو ہوتا ہے. میں ابھی ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ میں مثال دوں کہ
پل کا افتتاح ہوتا ہے کروڑوں اربوں روپے کی پل کا، اور افتتاح والے دن وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، ایئرپورٹ بنتا ہے بارش میں بہہ جاتا ہے، پشاور میں بی آر ٹی کئی برسوں کے بعد شروع ہوتی ہے، پہلے ہفتے کے اندر ہی کسی بس کے انجن کو آگ لگ جاتی ہے، کوئی رستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے کسی. سو کیا ان ساری چیزوں میں کرپشن کہیں نہیں ہے؟
دیکھیے ہے، اصل چیز یہ ہے جی کہ نظام چلے، جو کسی بھی ملک کا آئین ہے اور جمہوریت ہے اس کے مطابق ووٹ کے ذریعے اقتدار اور ووٹ کے ذریعے اقتدار سے رخصتی ہو، کوئی مداخلت نہ ہو. بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملکوں میں بہت کچھ ہوتا ہے جس سے دنیا باخبر ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ نظام تسلسل سے چلے
صحیح.
اور اس میں اصلاحات ہوں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام لوگ، تمام پارٹیاں، خواہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر، وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، تمام اداروں کو لیں، بریفنگ، پریزنٹیشن، ایک پروگرام بنائیں، جو فنڈز چاہیے وہ مہیا کریں، اور پھر امپلیمنٹیشن ٹھیک. الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ڈیموکریٹیکلی، انہیں یہ معلوم ہو کہ انہیں کوئی اٹھا کے نہیں پھینکے گا، انہوں نے اپنی ٹرم پوری کرنی ہے. الیکشن مثال کے طور پہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں 4 نومبر کو ہونے ہیں، تو ایسا ہی یہاں بھی ہو، تو پھر انہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو اور فیصلے جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر یا پارٹی کے مفاد کی بنیادوں پر نہ ہو، پھر وہ عوام اور ریاست اور صوبے کے مفاد پر ہوں. یہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے اندر باہر کے کچھ دشمن بھی ہیں جو ایسا کام ہونے نہیں دیتے.
سامعین اب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر جاری بحث پر، دونوں رہنماؤں کی رائے الگ الگ شامل کریں گے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پروگرام ہے جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن، اور سامعین سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی لندن میں موجودگی، وہاں سے آنے والی تصاویر پر پاکستان میں ایک بار پھر میاں صاحب کی بیماری اور ان کی واپسی کے سیاسی عوامل پر گفتگو جاری ہے. اس مسئلے پر دونوں جماعتوں کے رہنماؤں سے رائے لیتے ہیں. سب سے پہلے فواد چودھری کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں، نواز شریف صاحب پاکستان سے گئے ہیں اور وہ پاکستان میں یہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے وہ علاج سے واپس آئیں گے. اب پہلے تو ظاہر ہے ان کو ویسے ہی واپس آنا چاہیے، ان کے اوپر وہ کوئی انڈر ٹرائل پرزنر نہیں ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے اور 2.7 ارب روپے کی لائبلٹی ہے ان کے اوپر. اب یا تو وہ سزا پوری کریں گے، اور اگر وہ سزا پوری نہیں کرنا چاہتے تو پلی بارگین کریں، اور اس کے بعد چاہے وہ لنڈن جائیں یا جہاں مرضی جائیں.
اور اگر وہ نہیں آتے تو ان کو واپس لانے کے لیے کیا چینلز ہیں آپ کے سامنے؟
لیکن سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ وہ ان کو واپس لائیں گے. اب شہباز شریف صاحب اگر واپس لانے میں ناکام ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد عدالت کے حکم کے اوپر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جو ہے وہ یو کے کی حکومت کو بھیجی جائے گی، اور یو کے کی حکومت بھی جو ہے اس کے اوپر یقینی طور کے اوپر عمل درآمد کر سکتی.
پرائم منسٹر عمران خان اس بارے میں اب کیا سوچتے ہیں، ان کو آنا چاہیے؟
وزیر اعظم اس کے اوپر بڑے واضح ہیں، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو فوراً واپس آنا چاہیے.
کوئی اور پاور جو وارنٹر ہوگی ان کے جانے میں، ان کی رائے اس ریفرنس میں؟
ظاہر ہے کہ جو عدالت کا حکم ہوگا اس کے اوپر تمام لوگوں کو عمل کرنا ہوگا، شمول نواز شریف صاحب.
تو کیا براہ راست عدالتوں کو نہیں چاہیے، جنہوں نے 4 ہفتوں کی پرمیشن دی تھی، کہ وہ ہی اس معاملے پہ وارنٹرز کو بلائیں کہ جی ان کو واپس لایا جائے، یا ان کی کوئی لیٹسٹ رپورٹ ان کی ہیلتھ کے بارے میں سامنے آئے؟
جی یقینی طور کے اوپر عدالت کو چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف کو نوٹس دے، اور جن کے گارنٹی کے اوپر انہوں نے ان کو باہر بھیجا ان کو کہیں کہ وہ ان کو واپس لے لیں.
بہت شکریہ چودھری فواد حسین صاحب، وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آپ ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا. جی سامعین، آپ نے فواد چودھری کی گفتگو سنی اس معاملے پہ. صدیق الفاروق صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ آخر میاں نواز شریف صاحب لندن میں کیوں کر موجود ہیں، اور پارٹی کا ورژن اس بارے میں کیا ہے؟
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ ایک تابوت سندھ سے نکلا ہے، بلکہ دو، اور ایک بلوچستان سے، تو ایک پنجاب سے بھی نکلے. پھر ان کی جو طبیعت خراب ہوئی، پھر صبح شام انہی کے وزیر صحت پنجاب جو نیوز بلٹن انہیں پریس کانفرنس کرتی تھی، وہی ایکسپرٹ جو تھے وہ رپورٹ سے. اب بھی اگر عمران خان کا ایک وزیر جو ہے وہ بات کر رہا ہے تو وہی صوبائی وزیر جو ڈاکٹر بھی ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. پھر عمران خان نے تو کنفرم اپنے شوکت خانم کے وہ جو سلطان صاحب ہیں کوئی ڈاکٹر جنہیں اب انہوں نے اپنا مشیر بنا لیا مشیر صحت ان کو بھیجا اور انہوں نے بھی کنفرم کیا اور کیبنٹ کے سامنے عمران خان نے خود تصدیق کی. نہ نواز شریف نے کوئی بورڈ بنوایا نہ نواز شریف نے کچھ اور کہا, یہ سارا کام انہوں نے کیا. البتہ انہوں نے ایک چکر ضرور چلایا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو ہفتے کے لیے اپنا آٹھ ہفتے کے لیے ان کی ضمانت منظور کی انہوں نے ساتھ جو الزام تھا 3 بلین کا انہوں نے کہا جی وہ جمع کرائیں. اس پہ پھر انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ چلے جائیں اپنا اور انٹرنیٹ سے نکال لیں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ ٹھیک ہوں گے اور سرٹیفکیٹ دیں گے ڈاکٹر صاحب تو پھر شہباز شریف صاحب کی گارنٹی ضمانت ہے کہ وہ واپس آئیں. لیکن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ 85 سے پہلے تو 85 سے 93 18 اپریل تک بطور جرنلسٹ اور اس کے بعد باضابطہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو کے ان کے پریس سیکرٹری ان کا سپیچ رائٹر ان کا سپوکس مین پرائم منسٹر کا لیڈر آف دی اپوزیشن کا مختلف حیثیتوں میں پھر پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات وغیرہ وغیرہ میں رہا ہوں. جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں اتنا بہادر لیڈر پاکستان میں کم از کم حال خالی کوئی ہوگا نمبر ایک. نمبر دو وہ جس دن انہیں ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ آپ ٹھیک ہیں اس سے اگلے دن اگلی فلائٹ پہ وہ پاکستان واپس.
ابھی سٹیٹس کیا ہے آپ کو کچھ اپڈیٹس ہیں کیونکہ پاکستان سے تو بہت رپورٹیں آ رہی تھی, لندن سے رپورٹس کیوں نہیں آتی یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے.
دے رہے ہیں جی جو رپورٹس ہیں وہ تو انہوں نے کورٹ میں بھی جمع کرائے. اصل بات میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا, آپ عمران خان کا سارا ریکارڈ اٹھا کے گزشتہ 22 سال کا رکھ لے سامنے, اگر عمران خان سے زیادہ الزام لگانے والا اور کوئی آپ کو نظر آ جائے پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ تو پھر میری سزا جو چور کی سزا ہو. آج میں نے اخبار میرے پاس پڑھا ہے فرنٹ پیج پہ نواز شریف صاحب کی 3 خبریں بیک پیج پہ 1 خبر, یعنی ان کے اعصاب پہ سوار ہے, لیڈ لگتی ہے, 4 خبریں ہیں, ٹاک شوز میں جا رہا ہے, یہ الزام لگا رہے ہیں تاکہ ان کی کارکردگی سے لوگوں کی توجہ ہٹی رہے.
بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نواز, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا.
بہت مہربانی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, پروگرام جہاں رنگ, اور اس سیگمنٹ میں سامعین ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایک نئے ٹرانسپورٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے, ایک ایسا ٹرانسپورٹیشن کا نظام یعنی ایسی بسیں مسافر بسوں کا نظام جو بسیں پیٹرول یا ڈیزل پر نہیں بلکہ بجلی پر چلیں گی. ماہرین کا کہنا یہ ہے اور اس وقت حکومت کے عہدیداروں کا بھی کہ یہ ماحول کے لیے بھی سازگار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو اس سے فائدہ بھی پہنچے گا. یہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم پاکستان اور چائنا کے تعاون سے تشکیل دیا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق, لیکن اس کی ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے جب ان سے پاکستان کی سیاست اور پاکستان میں فلڈنگ پہ گفتگو کی تو ہم نے اس حوالے پہ سے, چونکہ یہ براہ راست ان کی وزارت سے متعلق ہے یہ معاملہ, تو ہم نے اس پہ بھی ان سے تفصیلات معلوم کی ہیں. سو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. فواد حسین چودھری صاحب, وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اب ڈائریکٹلی آتے ہیں آپ کی منسٹری سے ایک ڈیولپمنٹ ہے, پیش رفت ہے, آپ نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے. ڈائیو پاکستان اور اسکائی ویل آٹو موبائل چائنا, ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے, آپ سرمنی کا حصہ تھے, اس بارے میں کچھ تفصیل بتائیے گا کہ کیا پلانز ہیں, اس کے فیچرز کیا ہیں, اس بلو پرنٹس کیا ہیں اس کے پلان کے.
دیکھیے یہ تقریباً پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کا پولوشن میں یہ جو حصہ ہے وہ کوارٹر, تو دنیا بھر میں جو آلودگی ہے ماحولیاتی آلودگی اس کا جو 25% ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہے. لہٰذا پاکستان میں بھی بہت بڑا حصہ جو آلودگی کا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہے, کمبسشن انجن کی وجہ سے ہے, اور لاہور جیسے جو ہمارے شہر جب سردیاں آتی ہیں تو وہ ایک سموک کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ اس وجہ سے اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ ٹریفک کا آلودگی ہے. سو جو الیکٹرک ہم بسز ہیں اسپیشلی پبلک ٹرانسپورٹ کو اس کے اوپر شفٹ کرنا, اور پھر تھری ویلرس اور ٹو ویلرس کو الیکٹرک کے اوپر شفٹ کرنا پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی ہے, کامیابی ہوگی. اور اس سلسلے میں یہ جو ہم نے کل یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے ڈیوو اور اسکائی ویل کے درمیان, اسکائی ویل جو ہے وہ دنیا کی چوتھی بڑی بس مینوفیکچررز ہیں, اور الیکٹرک کار جو ہے یہ اس وقت دنیا میں جو بسز جو ہے الیکٹرک بسز ان کا جو 97% مینوفیکچرنگ ہے وہ چائنا میں ہوتی ہے. لہٰذا چائنیز کمپنی کا پاکستان میں آ کے ایک یہ پلانٹ کے لیے انیشیٹ کرنا بہت ایک میجر بریک تھرو ہے پاکستان کے لیے. اس میں یہ ہے کہ 120 بسیں جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں امپورٹ ہوں گی, اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اسمبلنگ پلانٹ لگے گا, اور پھر اس کو جو ہے وہ پوری مینوفیکچرنگ پلانٹ میں جو ہے وہ بدل جائے گا. اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ, ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے پاس بسیں نہیں ہیں, اسکولوں کے پاس بسیں نہیں ہیں, اور لوگوں کو بچوں کو جو ہے وہ خود چھوڑنے جانا پڑتا ہے اسکول میں, اور جس کی وجہ سے ٹریفک رش بھی بہت ہوتا ہے. یہ بسیں جو ہیں یہ ایک تو ظاہر ہے کہ بہت
انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں گی, دوسری طرف کیا اس کا ظاہر عام آدمی کی جیب پہ بھی کوئی فرق پڑے گا چونکہ الیکٹرک ہیں؟
جی بالکل, یہ بسیں جو ہیں ان کا جو مینٹیننس ہے وہ بڑی سستی ہے بنسبت کمبسشن انجن کے, اور یہ ٹیکنالوجی جس طرح سے آگے جا رہی ہے یہ بہت بسیں چونکہ بیٹری کا سائز اور طاقت طاقت بڑھ رہی ہے, سائز چھوٹا ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو الیکٹرک بسیں ہیں یہ ٹیک اوور کر لیں گی پبلک ٹرانسپورٹ.
اس کو ریگولیٹ کون کرے گا؟ گورنمنٹ کہیں پہ ان بورڈ ہوگی یا پرائیویٹ جیسے ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں وہ کسی ریگولیشن کے تحت آپریٹ کر رہی ہوں گی؟
یہ تو ہم نے پالیسی دے دی ہے, الیکٹرک وہیکل پالیسی ہم نے دے دی ہے حکومت نے, اور اس کے بعد اب یہ پرائیویٹ جو بزنسز ہیں وہ ہی اس کو آگے کریں گے, کیونکہ بزنس حکومت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے.
بہت شکریہ چودھری فواد حسین صاحب, وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم امریکی سیاست کے اوپر بات کریں گے. ریپبلکن نیشنل کنونشن, جب ہمارا یہ پروگرام آپ سن رہے ہوں گے یہ اختتام پذیر ہو چکا ہوگا, تین راتیں یا تین سیشنز اس کے ہو چکے ہیں, اور ہم جمعرات کو یہاں پہ امریکہ میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اور آج رات آخری رات ہے اس کنونشن کی, اور اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ طور پہ پارٹی کی نامزدگی قبول کریں گے. تیسرے دن تک کا جو احوال ہے مختصرا آپ کے سامنے رکھتے چلیں. آف کورس دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی ہے, لیکن جو تیسری رات تھی اس میں خاص طور پہ ملک کے اندرونی معاملات, پولیس کے معاملات اور نیشنل یا انٹرنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ زیر بحث ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور امریکہ میں صدارتی انتخابات کم از کم 7 جو الیکشنز ہیں اور کیمپینز ہیں ان کو کور کر چکے ہیں. سو غیر جماعتی آف کورس ایک انڈیپینڈنٹ انالیسز کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. انور اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا ہے. جی کیا بتائیں گے یہ الیکشن کس مہم, خاص طور پہ یہ صدارتی مہم کس سمت بڑھ رہی ہے, کس موڈ کے ساتھ آگے جا رہی ہے؟ ایک تو ظاہر ہے ورچوئل ہے, لیکن اور کن حوالوں سے مختلف ہے؟
جس کو ہم آسانی سے کہہ کے نکل جاتے ہیں ورچوئل ہے, مطلب ایک عجیب سی بات ہے نا کہ آپ کو بھی کئی الیکشن یہاں ہو گیا, آپ نے دیکھا کہ یہاں جو محلوں میں وہ جو ان کے نام کے پلے کارڈ لگتے ہیں, پیمفلٹس ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوئے, کہیں کچھ کہیں بھی کوئی فیلنگ نہیں ہے الیکشن کی. اور آپ کو پتا یہاں تو کوئی ایک سال پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, یہاں ہر جگہ پہلے سے ہاں پلے کارڈ وغیرہ تو لگ جاتے ہیں ہر جگہ سڑکوں کے موڑ پر محلوں میں, اور یہاں ایک رواج ہے کہ لوگ گھروں پہ لگاتے ہیں, گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ الیکشن تو ہے ہی سب سے مختلف. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کا کوئی ایسا الیکشن ہے جس میں دونوں فریق میں بہت زیادہ جذبات کی شدت ہے. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ انتخابات میں بعض لائنیں جو نامعلوم لائنیں ہوتی تھی, ساتھ پتہ لگتا تھا کہ یہ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں روایات کی اور یہ ان لائنوں کو کراس نہیں کرتا, اٹیک کرتے ہیں ایک دوسرے پر لیکن اس سے آگے نہیں جاتے. اس دفعہ بعض معاملات میں لائنیں بھی کراس ہوئی ہیں. اور پھر ایک چیز جو ہے اہم یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ اس میں آپ یہ دیکھیں جو ان کی فورن پالیسی ہے وہ تقریباً بیک برنر پہ چلی گئی ہے. ڈیموکریٹک کنونشن میں تو ذکر نہ ہونے کے برابر ہوا اور یہاں صرف جو وہ تھے وزیر خارجہ جو ہیں پومپیو صاحب نے انہوں نے ذکر کیا, تین چار ذکر کیا, چائنا نمبر ون ایشو بتایا اپنا, پھر ایران کا ذکر کیا, پھر نارتھ کوریا کا ذکر کیا. اور جو چیز میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں کہی گئیں اس سے زیادہ اہم جو بات مجھے لگی وہ یہ کہ جو چیزیں نہیں کہی گئیں, مثلاً جو یہ 9/11 کے بعد میں نے پہلا انتخاب دیکھا جس میں افغانستان کا بالکل ذکر نہیں ہوا ہے, ایز اے ایشو اٹھایا ہی نہیں گیا, حالانکہ اب بھی امریکہ کے 3,000 وہاں فوجی بیٹھے ہوئے ہیں, مگر افغانستان ایشو اس دفعہ نہیں بنا. ہمیشہ 9/11 کے بعد بلکہ 9/11 سے پہلے بھی سوال ہوتے تھے جب یا تقریروں میں ضرور ذکر آتا تھا انڈیا پاکستان تعلقات کا اور پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا کہ بھارت اور پاکستان دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں اور آپ کا صدارتی امیدوار کی حیثیت ان کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی. اس دفعہ انڈیا پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہوا,
لیکن کیملا ہیرس نے اس پہ بات کی ہے انڈین سیکیورٹی کے ریفرنس میں, ایک پوری جو امریکہ کی سپورٹ
کر رہا ہے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی جس طرح سے ہوتی تھی. تو اس دفعہ کیا ہے, یعنی اس دفعہ ایشو جو ہے نا وہ ایشو سارے کے سارے ڈومیسٹک ہیں, مقامی ہیں, اور اس میں جو نمبر ون ایشو ڈیموکریٹس نے جس کو ہائی لائٹ کیا, جس کو فوکس کر رہے ہیں وہ ہے COVID-19 یا کرونا وائرس کا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے وہ اس کو قابو کرنے میں ناکام رہی ہے اور ایک ایسا ایشو ہے جو ان کو ووٹ جس کی وجہ سے مل سکتے ہیں تو اس کو ایمفیسائز کر رہے ہیں
ابھی بھی. یعنی اس میں ریئیکشن میں بھی جو ہم ڈیموکریٹک پارٹی کا بیان دیکھ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی جان بوجھ کے ڈاؤن پلے کر رہی ہے کورونا وائرس کو. سو آپ نے ریپبلکن کو اس کے اوپر کتنا فوکس کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کنونشن کے اندر؟
ریپبلکن اس معاملے میں جواب دے رہے ہیں, جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے اس کا جو آپ دیکھیں تو زیادہ تر ریپبلکن جواب دے رہے ہیں باتوں کا, مسئلہ یہ کہ ہاں ہم نے کیا, موسم کی تقریروں میں والے آ رہے ہیں, مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا تو یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے کیا جو کچھ ممکن تھا کیا, اور اگر انتظامیہ کنٹرول نہ کرتی تو حالات اور بھی خراب ہو سکتے تھے. لیکن وہ لگتا یہی ہے کہ ریپبلکن جو ہے وہ ڈیفنسو پہ ہیں, کیونکہ ان کی صدر ٹرمپ کی کوشش تھی اور اب بھی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی پوری کہ اگر کسی طرح کوئی ویکسین بن جاتا ہے پہلے 3 نومبر سے پہلے تو پھر تو اس کو وہ ہائی لائٹ کریں گے, لیکن وہ ویکسین بنا نہیں اور اب بھی نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کوئی آ جائے گا, لہٰذا ان کے ہاتھ میں اس کے حوالے سے کوئی بڑا پتہ نہیں ہے. مگر ایک بات جس جو شروع میں ڈیموکریٹ کو فیور کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ نے بات کی ریس ریلیشنز کی, جو یہاں مئی میں جو واقعہ ہوا منیسوٹا میں اس کی وجہ سے جو جارج فلوئڈ کی پیس کسٹڈی میں ڈیتھ تھی, اس کے جو ریئیکشن ہوئے سارا کچھ اس نے ڈیموکریٹ کو فیور کیا. لیکن اس دفعہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے آپ اگر ریئیکشن دیکھیں تو امریکہ کی اکثریت جو ہے اس پر ان ہنگاموں کا جو اثر ہے وہ نیگیٹو پڑ رہا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہنگامے اگر زیادہ بڑھے تو یہ ریپبلکن کو فکر کریں گے, کیونکہ ریپبلکن کی اس میں ساری پوزیشن رہی ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ جو ہے یہ مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے, اس کو لا اینڈ آرڈر کے طور پہ کنٹرول کرنا چاہیے, اگر نہیں کیا تو فساد پھیل جائے گا, پولیس کو مستحکم کرنا چاہیے. ڈیموکریٹس نے جو بار مطالبہ تجارتی امیدوار نہیں کہا, بائیڈن نے کبھی نہیں کہا, لیکن بار جو نیچے لیول پہ بات کی گئی پولیس کو ڈیفنڈ کرنے کی, شہری لیول پہ بات کی گئی, اس کو وہ پلے آف کر رہے ہیں کہ پولیس کو ڈیفنڈ کیا گیا, ان کے فنڈز روکے گئے.
سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ہے اور ساتھ ساتھ جو پولیس کی فنڈنگ اینڈ بجٹنگ کے اوپر دونوں پارٹیوں کی ایک بہت مختلف اپروچ ہے, یہ اہم ہوگی پولنگ ووٹ ڈالتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت ہوگی؟
اصل امریکہ میں جو باشعور لوگ ہیں یہاں تک کہ گفتگو کرنے کے لیے ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں, اب وہ کہتے ہیں یار بہت عرصہ ہو گیا اس معاملے کو, ریس کا جب ایشو ہے پورے عرصے کی جد آ رہا ہے, جو غلامی کے خلاف جد و جہد ہوئی, اس جنگیں ہوئیں, سب کچھ ہو کے اب اتنے سال گزر چکے ہیں, اتنی نسلیں گزر چکی ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو جو ہے نا کنفرنٹ کریں. اور آپ دیکھیں کئی شہروں نے جو وہاں ایسے لیڈروں کے لگے ہوئے تھے اسٹیچو, وہاں وہ اسٹیچو ہٹوا دیجیے جن کے بعد سیاحان لوگوں کو رنگدار لوگوں کو تراستا ہوا ہٹا, یعنی اس کا امپیکٹ یہاں تک کیا کہ انگلینڈ میں جو برٹش میوزیم کے جو بانی تھے ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ بھائی ان کے پاس غلام ہوتے تھے, انہوں نے غلامی کی انہوں نے پشت پناہی کی تھی, تو ان کا اسٹیچو وہاں سے اور ان کا نام وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو یہاں بھی ظاہر ہو رہا ہے, جگہ جگہ ہر شہر میں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اب ایز اے ہول اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہتا ہے.
بہت شکریہ انور اقبال صاحب, سینئر صحافی دلجے کارا واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نفیسہ ہود بھائی سیگمنٹ ماڈریٹ کر رہی ہوں گی اور اس میں وہ بات کریں گی نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کرنے والے شخص کو عدالت کی طرف سے دی جانے والی سزا اور اس کے اثرات پر.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. جمعرات کو نیوزی لینڈ کی عدالت نے اپنی تاریخ کے بدترین قتل عام واقعے پر سزا کا فیصلہ سنایا. جج کیمرون مینڈر نے اس فیصلے کے مطابق برنٹن ٹیرنٹ کو 51 مسلمانوں کو مسجد میں قتل کرنے پر عمر قید کی سزا سنائی. ٹیرنٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ان کے ملک میں آنے والے مسلمان تارکین وطن میں خوف ڈالنا چاہتے ہیں. یاد رہے کہ برنٹن ٹیرنٹ آسٹریلین ہے. نیوزی لینڈ کی جج نے 29 سالہ ٹیرنٹ کو اپنے ملک کے حساب سے سب سے زیادہ سخت سزا سنائی اور ساتھ ساتھ کہا کہ ان کی باتوں سے نظر آیا کہ ان کو متاثرین کے لیے رتی بھر کا افسوس نہیں. اس موضوع پر سنیے ڈاکٹر زاہد بخاری کو جو سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے سی ای او ہیں اور مسلم رہنما بھی ہیں. ان کے ساتھ ہوں گے لارڈ نذیر احمد جو لندن میں ہیں اور ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہیں. تو موضوع کی طرف آتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی عدالت نے برنٹن ٹیرنٹ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے. یہ جو فیصلہ آپ سنایا گیا ہے اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر زاہد آپ سے پتہ کروں گی, آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں.
جی جی بہت شکریہ پوچھنے کا. نہیں یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ فیصلہ تو واقعی نیوزی لینڈ کے یا ویسٹرن اسٹینڈرڈ سے بڑا سخت ہے, لیکن اگر آپ مسلمانوں سے ڈائریکٹلی پوچھیں گے تو وہ شاید عمر قید کے اس فیصلے پہ بہت زیادہ خوش نہ ہوں کہ یہ شاید انہیں سزائے موت کا زیادہ مطالبہ ہوگا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ صرف نیوزی لینڈ کی عدالت کا یہ فیصلہ بلکہ اوور آل نیوزی لینڈ کی حکومت اور اس کے وزیر اعظم کا جو پورا رویہ رہا ہے اس نے میرا خیال یہ ہے کہ ویسٹ کی تھوڑی سی لاج رکھ لی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی حکومت کا رویہ, ان کے وزیر اعظم کا جو عمومی انہوں نے اس میں اپنا سلوک دکھایا ہے, جو اس کا مظاہرہ کیا ہے اور پھر عدالت نے یہ جو فیصلہ دیا ہے, تو یہ اس لحاظ سے بہت خوش آئند ہے کہ ویسٹ میں سے بھی ایسی آواز صرف خالی خولی آواز نہیں بلکہ عملاً انہوں نے یہ اقدام کیا ہے کہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو اتنا بھیانک قدم اٹھایا گیا اس کے خلاف حکومتی ادارے اور عدالتیں بھی کچھ انصاف فراہم کر سکتے ہیں.
اور لارڈ نذیر احمد, آپ ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہیں, وہی سوال آپ سے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے نیوزی لینڈ کا, آپ کے خیال میں کس قسم کا یہ ایک پیغام دیتا ہے دنیا بھر کے لیے؟
ڈاکٹر صاحب کا جو انالیسز ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں, کیونکہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے جس طریقے سے اور بلکہ پوری نیشن نے جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا وہ بہت ہی اچھا تھا, اور اس نے پوری اپنی پارلیمنٹ کے اندر ان کے باہر جو پبلک پلیسز ہیں ان کے وہاں پہ بھی مسلمانوں کو تسلی دی گئی. یہ دو مساجد میں جا کے جس طریقے سے اس آدمی نے حملہ کیا اور 51 لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ ان کی تاریخ کا بھی بدترین قسم کا حادثہ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرول کے بغیر لائف سینٹنس, میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ چاہے جائے یہ جو یورپین ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے, امریکہ میں تو ڈیتھ سینٹنس ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریونٹ نہیں کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنی سزا کے پرول کے بغیر, کیونکہ اس قسم کے جو جن کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں اسی وہ یہ ختم نہیں کریں گے. لیکن بہت اچھی بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر سے لے کر جوڈیشری تک اور پبلک اپینین جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بالکل صحیح ہوا. پھر انہوں نے جس طریقے سے کورٹ روم سے ٹیلیوائز کیا اور ان لوگوں کو دکھایا جو ایکچوئل وہ نیوزی لینڈ کے پیدا بچے تھے, جس طریقے سے انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور اس مرڈرر کو, اس ٹیررسٹ کو جس طریقے سے انہوں نے جو الفاظ بولے, یہ بھی میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ تھا تاکہ لوگوں تک میسج جائے کہ یہ جو ان کی اولاد ہے, جو بچے ہیں, یہ کوئی فورنر نہیں ہے, یہ ہمارے ہی سٹیزن ہیں, اور وہ اس کو کتنا ایول سمجھ رہے ہیں اور کتنا چاہیے ہے. وہ آسٹریلین تھا اور یہاں پہ آ کے اس نے یہ کیا.
ڈاکٹر زاہد, آپ مسلم رہنما ہیں, اکنا کاؤنسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں, آپ بتائیے کہ مسلمانوں پر کتنی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بھی اپنے بارے میں اپنے ماحول کو واقف کریں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں, اور اس سلسلے میں آپ کے خیال میں امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 19 سال سے تو مسلمان بھگت ہی رہے ہیں نا, کہ سپٹمبر 11 کے بعد جب مسلمان نشانہ بنے, اور نہ صرف نشانہ بنے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ہی ذمہ دار ہیں, جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بھی ذمہ دار مسلمان ہیں, اگر آپ پہ اور وائٹ سپرمس گروپ حملہ کر رہا ہے یا مسجد کو روک رہا ہے, اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں, جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, جو کچھ ویسٹ میں ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ کسی بھی لیول پہ جو ہو رہا ہے, وہ ہر چیز کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. یہی مسلسل وار آن ٹیرر کا تو فلسفہ یہی تھا نا, کہ ٹیررزم بھی آپ نے کرنا ہے, ٹیررزم کے خلاف جو ہم آپ کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں, ہر چیز کے ذمہ دار مسلمان ہیں, یہی سمجھایا جا رہا تھا, اور کچھ مسلمان بھی شاید یہی سمجھ رہے تھے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں اگر امریکہ کا مختصر سا جائزہ لوں کہ مسلمانوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ ایک سیاسی بڑا میچور قسم کا سفر طے کیا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگے نہیں ہیں, وہ کہیں اور نہیں گئے, وہ یہیں سسٹم میں انوالو ہوئے ہیں, وہ سوشل سروس میں انوالو ہوئے, وہ انٹرفیس ڈائیلاگ میں انوالو ہوئے, وہ کمیونٹی سروس میں, وہ یہاں کے ڈیزاسٹر جتنے آئے ہیں 55-56 پچھلے 4-5 سالوں میں, ان سب میں انوالو ہوئے ہیں سوسائٹی میں, کہ مسلمان جو ہیں وہ اور اسلام ہیومینٹی کے لیے کام کرتا ہے. تو مسلمانوں نے تو یہ سیکھا, اور اس کا اب وہ تھوڑا سا رزلٹ بھی پا رہے ہیں کہ اب دونوں کیمپین سم ہاؤ مسلمانوں کو ایز اے گروپ ریکگنائز بھی کر رہے ہیں.
لارڈ نذیر, ڈاکٹر بخاری نے ایک نقطۂ نظر بیان کیا, لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس ملک کا, انہوں نے 9/11 کے بعد تارکین وطن اور مسلمانوں کی حمایت کی, اور بلکہ ان کے ساتھ جڑ کر کھڑے رہے. یہی چیز ہم نے نیوزی لینڈ میں دیکھی, آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہے تاکہ اس طرح کے جو لون وولفز ہیں یہ حملہ نہ کریں ایسے لوگوں پر جن کو وہ مختلف سمجھتے ہیں؟
یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایجوکیٹڈ لبرل جو ایک گروپ یا ایک کلاس ہے انہوں نے میرے خیال میں ہمیشہ جو انصاف ہے اس کا ساتھ دیا، لیکن جو وائٹ سپریمسٹ ہیں کے اور بائی دی وے یہ صرف وہاں پہ نہیں ہے، یہ یورپ بھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ اور یہ کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں، یہ جو ہیں یہ دیر آن دا رائز، اور یہی میڈیا جو ہے وہی اس کو ایکسپلوئٹ بھی کرتا ہے، وہی یہ جو فیشزم اسلام فوبیا وغیرہ جو ہے اس کو، یعنی اگر آپ ڈیلی ہیڈ لائنز نیوز پیپرز کی اٹھا کے دیکھیں تو یہ اٹس بیکم اے بگ بزنس ہیئر ان یورپ اینڈ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، لیکن وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ایسے چکروں میں آ جاتے ہیں جو پھر وہ اٹیک بھی ہماری کمیونٹی کے اوپر کرتے ہیں۔
اور یہیں پر سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تھے لارڈ نذیر احمد لندن سے، ہمارے ساتھ شامل تھے، اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے سی ای او ڈاکٹر زاہد بخاری بھی اس پروگرام میں تھے، بہت شکریہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
یہ وائس آف امریکہ ہے پروگرام جہاں رنگ، اور اس آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے اسپورٹس کرکٹ کے اوپر، اور پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز 1-0 سے ہار چکی ہے۔ پہلا جیتا ہوا میچ پاکستان جس میں اس کی بہت گرفت مضبوط تھی وہ ہاری، دوسرا میچ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا اس سے بارش سے، اور تیسرا میچ وہ بھی کم و بیش بارش کی نظر ہو گیا، اور بارش ہونے کی وجہ سے پاکستان واضح نظر آتی ہوئی شکست سے بچ گیا۔ اور اس پہ بات کرتے ہیں، اب ٹی ٹوینٹی سیریز ہونے جا رہی ہے، اس میں کمبینیشن کیا ہونا چاہیے، پاکستان باؤنس بیک کر سکے گا یا نہیں، اور دو انڈیویجول پرفارمنسز، ایک تو جمی اینڈرسن دنیا کے پہلے سیمر جنہوں نے 600 وکٹ کا ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہدف عبور کیا، اور اظہر علی ان کا شکار بنے، تاریخ میں اظہر علی بھی محفوظ رہیں گے کیونکہ 600 وکٹ کی جب بھی ویڈیو یا ویژول دکھائے جائیں گے اظہر علی اس میں نظر آئیں گے، اور اظہر علی کا یہ کہنا کہ اس سے سیریز تو کیا بلکہ پچھلے 12 ٹیسٹ میچوں میں ناکامی کے باوجود انہوں نے کیپٹنسی سے 10 بردار ہونے کا کبھی نہیں سوچا، آخری میچ میں وہ سینچری ضرور سکور کر گئے، یہ سینچری ان کے کیریئر کے لیے کتنی اہم ہے۔ بات ہم کریں گے عمیر علوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اسپورٹس اینالسٹ ہیں۔ عمیر تھینک یو سو مچ، پاکستان سیریز ہار گیا، کہاں بڑی غلطیاں ہوئیں؟
دیکھیے پہلے میچ میں سب سے بڑی غلطی بھی تھی، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ایک میچ آپ کے گرفت میں تھا اور اس کے بعد آپ نے مطلب اس کو میں تو مطلب لیزی کیپٹنسی کہوں گا، اس کی وجہ سے جو ہے آپ نے سوچا کہ بس یہ میچ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب ہم جیت جائیں گے، تو وہیں سے آپ جو تھے میچ ہار گئے، اور اس ایک ہار کی وجہ سے سیکنڈ میچ اور تھرڈ میچ میں آپ کو بارش نے بچایا ہے، ورنہ آپ جو تھے اگر فرض کیجیے اس ایک میچ میں آپ جیت جاتے اور سیکنڈ تھرڈ میچ میں انگلینڈ کو پرابلم ہو رہی ہوتی کہ وہ جیتنے کی کوشش کرتے بجائے اس کے کہ ہم ہار سے بچنے کی کوشش کرتے، تو وہاں پہلے ہی میچ میں ہمیں جو غلطیاں تھیں سب کے سامنے تھی، اور اس کے سیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ شاداب خان اور یاسر شاہ کو کھلانے کا فیصلہ غلط تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے فواد عالم کو دو میچز میں انکلوڈ کیا، وہ انکمپلیٹ رہے، بولنگ اٹیک جو چینج کرنا چاہیے تھا کہ پہلے میچ میں تین فاسٹ بولرس کھلائے، تینوں نے 10 وکٹیں نہیں لے پائے سیکنڈ اننگ میں، آپ نے سیکنڈ اور تھرڈ میں بھی وہی کھلایا اور وہی رزلٹ آیا کہ ان سے 10 وکٹیں نہیں لی گئیں، اور جب آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں تو اس میں جیتنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ایک گولڈن چانس تھا کہ انگلینڈ میں سیریز جیت جاتے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔
اب ٹی ٹوینٹی سے پہلے ذرا ٹیسٹ سیریز پہ ہی بات کر لیتے ہیں، جیمی اینڈرسن کے 600 شکار اور اظہر علی کی کیپٹنسی، پوری ٹیسٹ سیریز میں ناکامی لیکن آخری اننگ میں سینچری۔
دیکھیے اظہر علی کیپٹنسی کی بات اگر کی جائے تو پہلے جب ان کو اس سے پہلے کیپٹن بنے تھے وہ ایک ون ڈے میچ میں محمد عرفان سے انہوں نے کہا تھا کہ بولنگ کرو، محمد عرفان نے منع کر دیا تھا کہ میں نے ابھی وارم اپ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، نہ کیپٹن کو پتا تھا کہ بالر سے وارم اپ بنانا ہوتا ہے، نہ بالر اتنا اس نے کیپٹن کو اتنی گھاس ڈال رہا تھا کہ اس نے اگر کہا بولنگ کرو تو اس نے منع کر دیا، جس پہ مکی آتھر کافی غصہ ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو واپس بلا لیا تھا فیلڈ پہ محمد عرفان کو، یہ ان کی لاسٹ ٹائم جب کیپٹن تھے تب کا بتا رہا ہوں. تو جب ایک آدمی آپ کو پتا ہے وہ کیپٹنسی مٹیریل ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیوں اس کو دوبارہ بنایا انگلینڈ جیسے ٹور میں بھیجنے کے لیے, جہاں پہ ہمیشہ پاکستان کا بیسٹ کیپٹن ہی بھیجا گیا ہے. آپ نے بھیجا, آپ نے دیکھ لیا وہاں پہ تو ان سے کیپٹنسی ہی نہیں ہو رہی. انہیں وہ ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی اننگ میں اتنے سارے رن کر لیے ہیں تو پھر دوسری میں بھی کر لیں گے. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے, پلیئرس کو اپنی پرفارمنس سے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے نہیں کیا, اور اس کی ان کی کیپٹنسی کی بے وجہ سے پہلا میچ تو ہم ہارے ہی ہارے. باقی دو میں مطلب دعائیں مانگنی پڑیں گی نا کہ اللہ کرے بارش ہو جائے اور بچ جائیں گے. اور آخری اننگ میں سینچری مارنے والی جو بات ہے ان کی, وہ تو بھائی اعجاز احمد کا بلو پرنٹ ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں, جو ان سے پہلے محمد حفیظ کرتے تھے, شعیب ملک کرتے تھے, سب یہی کرتے ہوئے آئے. تو یہ کوئی بہت ہی لیجنڈری پلیئرس تھوڑی ہیں, یہ تو ہچ رہے ہیں. 6,000 رن انہوں نے کر لیے ہیں ٹیسٹ سیریز میں, ٹیسٹ میچز کے اندر ان کی بہت اچھی اچھی پرفارمنسز ہیں, لیکن وہ اپنے اوپر جو ایک ان کا بار انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ظہیر علی نے, وہ اس سے نیچے ہی پرفارم کر رہے ہیں, اور ان کی پرفارمنس سے ٹیم کو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہو رہا.
بہت دباؤ تھا شامل کیا جائے فواد عالم کو, کتنے کانفیڈنٹ نظر آئے. اسکور تو ظاہر ہے کوئی بڑا نہیں کر سکے, لیکن اس کے باوجود ان کا بیٹ اور گیند کے اوپر آنا, ان کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی تھی ان کی پرفارمنس اور کرکٹنگ اسکلس کے بارے میں.
دیکھیے انہیں کھلاتے بھی نہیں ہے, اگر شور نہ بھی مچتا تو کھلاتے بھی نہیں ان کو, دیکھیے گھما کے لے آتے. جب پاکستان میں دو ٹیسٹ میچز ابھی ہوئے ہیں تو اس میں کیوں نہیں ٹرائی کیا, جہاں کے وہ بادشاہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کرایا کھلایا کہ ان کو یہاں پہ. تو ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ان کو وہاں بھی کھلایا جائے گا, اور کھلا لیا گیا. دوسرا انہوں نے جو ان کا سٹانس ہے بیٹنگ کا اور جو وہ ہے سب کچھ ہے وہ یہاں کے لحاظ سے ہے, انہیں بھی سوچنی چاہیے تھی یہ بات کہ وہاں بال سوئنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ سیمرز بھی اچھے ہیں, ورلڈ کلاس بولرز ہیں, اس پہ کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کے پاس نہ کوئی سائڈ میچ تھا نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسی وہ تھی وہاں پہ کہ ٹیم اتنی زبردست جو بتاتی یہ سب چیزیں, تو وہ تو جو جیسا کھیل رہے تھے انہوں نے کہا جیسے پاکستان میں کھیلتا ہوں ویسے یہاں بھی چل جائے گا, اور وہ وہاں نہیں چل پایا. اب پاکستان جب آئیں گے حارث سہیل ٹیم میں واپس آئیں گے, فواد عالم کو ڈسکارڈ کر دیں گے, اور یہی ان لوگوں کا پلان تھا. دیکھیے 10-11 سال ایک آدمی ملک سے جو ٹیم سے باہر رہا ہے تو اس کا کم بیک جو ہے وہ اگر لوکل کنڈیشنز میں ہو تو زیادہ اچھا ہے, تاکہ اس کو کانفیڈینس ملے. وہاں آپ نے جا کے کھلا دیا ان کو, نہیں چل پائے, اور چلے اگر فرض کریں چل بھی گئے, وہ چل جاتے بھی تب بھی وہ واپس اگر آتے تو ان کو فارغ کرنا ہی تھا.
سوائے بابر کے کوئی بیٹس مین وہاں پہ کنسسٹنٹ نہیں رہا, اسد شفیق کی بھی مسلسل ناکامیاں. عمیر علوی, اب ایک پلیئر کو یاد کرنا ہے, وہ ہے جمی اینڈرسن, پہلے دنیائے کرکٹ کے سیمر جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر 600 وکٹوں کا ہندسہ عبور کیا ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے.
دیکھیے اعزاز بہت بڑا ہے, اور اس لیے بہت اس سے بھی زیادہ بڑا اس طرح سے ہے کہ جب اینڈرسن نے اپنی بک لکھی تھی آٹو بایوگرافی, اس میں انہوں نے کریڈٹ دیا ہے محمد آصف کو. ان کا صاف صاف کہنا یہ کہ جب محمد آصف 2006 اور 2010 میں آئے پاکستان سے تو میں ان کی بولنگ کو دیکھتا تھا کہ یہ کیسے سوئنگ کر لیتا ہے, یہ تو اتنا فاسٹ بھی نہیں ہے, اور میں ان کی سیم دیکھ دیکھ کے سیکھتا تھا, اور میں ان کو دیکھ دیکھ کے میں نے سیکھا ہے. تو ہمارا کتنا لاس ہے کہ ہمارے پاس وہ بالر تھا جس کو دیکھ کے جمی اینڈرسن نے سیکھا ہے, اور ہم اس نے پھر اپنے ساتھ کیا حرکت کی. دوسرا یہ کہ جمی اینڈرسن ایک بہت ہی زبردست بولر آج سے نہیں جب سے وہ آئے ہیں تب سے ہیں. آپ کو وہ ہیٹ ٹرک یاد ہوگی جنہوں نے پاکستان کے گینز کی تھی, آپ کو وہ میچ یاد ہوگا جو انہوں نے جس میں ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف تباہی مچا دی تھی, آپ کو وہ میچ یاد ہوگا جس میں انہوں نے جو ہے انگلینڈ ایشز میں بہت کامیابی سے آسٹریلیا کو جو ہے وہ آؤٹ کیا, اور سب کچھ کیا. وہ اتنے کنسسٹنٹ ہیں, فزیکلی فٹ ہیں 100%, ایج 38 سال ہو چکی ہے, لیکن کہیں سے بھی وہ 30-32 والے پلیئر سے بڑے نہیں لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور پلس انہوں نے وہ پہلے اپنے زمانے کے پلیئر تھے جنہوں نے منع کیا کہ مجھے آپ ون ڈے اور T20 نہ کھلائیں, میں ٹیسٹ پہ کنسنٹریٹ کروں گا.
بہت زیادہ تحسین کے مستحق ہیں, شاندار اور کنسسٹنٹ پرفارمر. کوئکلی, اب T20 سیریز ہے انگلینڈ کے خلاف, ظاہر نیا دستہ بھی شامل ہو چکا ہے, کچھ توقع رکھی جائے کہ کسی بھی صورت فتح کے اوپر پاکستان کی ٹیم فتح کے نوٹ کے اوپر ختم کرے گی سیریز کو؟
یار ایمانداری کی بات ہے, مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے وہ میچز دیکھے جو انگلینڈ نے کھیلے تھے آئرلینڈ کے ساتھ ہماری سیریز سے پہلے, اور اس میں تیسرے میچ میں وہ ان کو شکست ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد سے پہلے کے دو میچز میں کیا کمال کی پرفارمنس تھی. تو ان کے پلیئرز ان فارم ہیں, ان کے پلیئرز کھیل رہے ہیں, ان کی کنڈیشنز ہیں. آپ جو ہیں پوری کوچنگ آپ کا سٹاف نیا ہے, آپ خود ٹیم کے پلیئرز موسٹلی آپ نئے لکھے گی جن کو آپ یقیناً نہیں کھلائیں گے وہاں پہ. ایک ہمارا پرانا پرابلم ہے کہ ہم نئے پلیئرز کو تو ٹرائی ہی نہیں کرتے, ہم پرانوں کو کھلائیں گے. محمد عامر کافی عرصے کے بعد آ رہے ہیں, وہاب ریاض کافی عرصے کے بعد آ رہے ہیں ٹیم میں, سرفراز کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے ان کو خود بھی نہیں پتا ہے. محمد حسنین اتنے عرصے سے نہیں کھیلے, حفیظ کم بیک کر رہے ہیں, خوش دل شاہ ٹیم میں ہیں, ان کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, افتخار احمد ڈراپ ہو چکے ہیں ٹیسٹ سے, ان کو کے لے کے آئے ہیں, عماد وسیم کی آپ نے فٹنس دیکھ لی تھی تصویر ایک ان کی آئی تھی وہ برا مان گئے تھے, فخر زمان کا ابھی بھی ڈائسی ہے کہ وہ فارم میں ہیں کہ نہیں ہیں, بابر اعظم کیپٹنسی کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کیا اس پہ کہیں گے, ہمیں ہم نہ ہم نے کوئی سائڈ میچز کھیلے ہوئے ہیں جو ہمیں آئیڈیا ہوتا, انٹر اسکواڈ میچز سے کیا ہوتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا, دنیا میں کوئی انٹر اسکواڈ میچ نہیں کھیلتا, ہمیں انہوں نے مطلب کہا انہوں نے کھیل لیا, ہمیں پریکٹس ہونی چاہیے تھی جو اللہ کرے ہم اچھی پرفارمنس دیں, اللہ کرے ہم ایک دو میچز جیت جائیں, لیکن وہی ہے کہ ٹیسٹ سیریز میں جب آپ جیتا ہوا میچ نہیں جیت سکے تو آپ وہ میچ جو برابر ہوتے مطلب بائی چانس ہوتا اس میں کیا کریں گے.
بہت شکریہ آپ کا عمیر علوی, آپ ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو سو مچ.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.